علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نوراً من نور الله. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہاں سے جب جلگاؤں جانا ہوتا ہے تو آپ سواری تلاش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، ٹو ویلر، وہ اپنے بائک پر بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تھری ویلر پر جاتے ہیں، اس کو آٹو رکشہ کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس فور ویلر ہے، وہ اس پر جاتے ہیں، وہ پیک نہیں ہوتا. چاہے ٹو ویلر ہو، چاہے فور ویلر ہو، چاہے تھری ویلر ہو، بہرحال سواری منزل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. لیکن ایک ویل والی گاڑی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. ایک چکے والی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. اگر نہیں دیکھا تو سرکس میں جا کے دیکھ لیں. تو آپ الحمدللہ نہ سرکش ہیں اور نہ سرکس، آپ شریف آدمی ہیں. کم سے کم ٹو ویلر تو چاہیے، اس کے بعد کتنے بھی چکے ہو جائیں، دو چکے سے کم گاڑی منزل تک پہنچانے والے نہیں. سرکس میں کھیل تماشا دکھانے کے لیے تو ہوگی، منزل تک نہیں پہنچے. یا پھر تھری ویلر ہو یا فور ویلر ہو، لیکن ٹو ویلر ہو، تھری ویلر ہو، فور ویلر ہو، ان سب کے ساتھ ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز بھی ہر وہیکل اور گاڑی میں، بغیر اس کے کوئی ویل کام نہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ ہاں، کوئی میکانک ہے. انجن سب سے زیادہ امپورٹنٹ، بغیر انجن کے یہ سائیکل والے تو چلیں گے، لیکن بائک جو ہوگی وہ بغیر انجن کے نہیں چلے گی. فور ویلر، تھری ویلر، سب کے لیے انجن کمپلسری ہے. چکے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن انجن تو ہونا ہی چاہیے. اور انجن جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. کار کا انجن بونٹ کے اندر ہوتا ہے، اور تھری ویلر کا انجن یا تو پیچھے پیچھے ہی ہوتا ہے نا. میں تو چلاتا نہیں آٹو رکشہ، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا. بائک کا انجن بھی کور کیا ہوا ہوتا، انجن نظر نہیں آتا، چکے نظر آتے ہیں. میری ایک ایک بات یاد رکھیں، جو نظر نہیں آتا ہے وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح مسلمان کے لیے اسلام نے پانچ چیزیں رکھی ہیں, چار اس میں نظر آتی ہیں اور پانچویں نظر نہیں. چار چکے, دو چکے, تین چکے, اس میں سب ہیں. غریب آدمی ہے تو وہ دو چکے والے اسلام پر. وہ دو چکا کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج اور زکات بیچارے پر فرضی.
سبحان اللہ.
یہ ٹو ویلر والے تو اے غریبو, تم بھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا. ہے بھائی, غوث و خواجہ نے نبی اکرم نے پیدل نہیں چلایا, ٹو ویلر دیا ہے بھائی. غریب ہو تو کیا ہے, ماریں گے تیس پھر. ہمیں بھی چلنا آتا ہے تو تم مایوس مت ہو. سب کے پاس ٹو ویلر ہے اور کچھ لوگ تھری ویلر والے ہیں, اس کا بھی انجن نظر نہیں ہے. اور وہ تھری ویلر کیا ہے؟ نماز بھی ہے, روزہ بھی فرض ہے اور زکات بھی فرض ہے. لیکن اتنا مال چاہیے کہ حج کرنے جائے. ایسے مسلمان تھری ویلر والے ہیں اور کچھ لوگ فور ویلر والے ہیں, نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض, زکات بھی فرض اور حج بھی. زیادہ پیسہ لگتا ہے آج کل تو ٹور والے اتنا لوٹتے ہیں, 8 لاکھ رے بھیا. سن کر کے وہ سوچتا ہے کہاں سے میں مالدار ہوں, کیونکہ استطاعت کے بعد حج فرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے واسطے لوگوں پر حج فرض ہے جس کو وہاں تک جانے کی استطاعت اور وہاں سے یہاں تک آنے اور بال بچوں کے نان نفقے کی استطاعت ہے, اس پر حج فرض ہے. تو یہ فور ویلر والے ہوئے, چاروں چکے, تھری ویلر ہے تو تینوں چکے, ٹو ویلر ہے تو دونوں چکے سلامت رہنا چاہیے. ڈنلپ کا ٹیوب ٹائر لگا دو لیکن انجن, جس کو توحید اور ایمان کہتے ہیں, انجن اگر بھسٹ ہو گیا تو یہ چکے کچھ کام نہیں دیں گے, سب چھکے بن جائیں گے. اس سمجھے, یہ کچھ کام نہیں دیں گے. اور اگر انجن تنا تن ہے, ٹی ٹی ایس ہے اور اوپر کی نکل پالش پرانی ہو گئی, ٹائر گھس گیا, ٹیوب میں چار چار چپکی لگا کر پنچر بنا لیا, ٹائر میں گیٹر لگا, لیکن انجن سلامت ہے تو خدا کی قسم بہت جلدی منزل پر پہنچ جاؤ گے. اور ٹائر سب چکا چک اور انجن بھسا بھس, سیلف مارو گے آگے بڑھے گی ہی نہیں. پہلے انجن ٹھیک کر. ایمان انجن ہے اور عمل اس کے چکے. ایمان اگر سلامت ہے تو تھوڑا سا عمل منزل تک پہنچا دیا. اور بد میری تقریر میں نعرے کم ہو, کبھی کبھی لگا دیا کرو برکت کے, آدھا تو ٹائم آپ لوگ لے لو, تو پورا ٹائم مجھے آپ دے دیجیے. میں کہوں گا آگے والے نعرہ لگاؤ, پیچھے والے نعرہ لگاؤ, ادھر سے نعرہ لگاؤ, ادھر سے نعرہ لگاؤ, اچھل کے نعرے لگاؤ, مچل کے نعرے لگاؤ اور کھڑے ہو کر نعرے لگاؤ. آدھا چلے ہم بولیں گے کیا؟ ہم کو بولنے دو بھائی، چپ چاپ سنو اور دل کی گہرائیوں میں بات اتارو، تاکہ تم ٹو ویلر والے ہو تو بھی منزل پر پہنچ کر اللہ اور رسول کی رضا حاصل کر سکو، فور ویلر والا مالدار ہے وہ بھی پہنچ جائے. تو پہلی چیز انجن کو سلامت ہو، یعنی عقیدہ تمہارا سلامت ہو، ٹی ٹی ایس بن جاؤ. خالی گندک کا ٹائر اور ٹیوب لگانے سے کام نہیں چلے، جو لوگ ہیں نا ان کو لگانے دو، ان کا انجن خراب ہے اور خوب چکا دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. ابھی ڈنلپ کا کام نہیں ہے، پہلے انجن دیکھ، کھڑکھڑ کھڑکھڑ کر رہا ہے، پھر رکھ کے تو دقت ہے. یہ کھڑکھڑانے والا انجن نہیں ہونا چاہیے، اسموتھ ایسا انجن بناؤ. وہ ایمان کہاں سے تم کو ملے گا؟ اسی ایمان کی دعوت مسلک اعلی حضرت نے دی. خالی عمل نہیں، عمل بھی کرو، لیکن عمل اگر کبھی پنچر ہو جائے فوراً مسلک اعلی حضرت کا سلیشن لگا کر محبت رسول کی انگیزی پر گرم کرو، اور پھر اولیاء کرام کی عقیدت کا پریشر رکھو، چپی چپک جائے گی، اور پھر محبت رسول کے پمپ سے ہوا بھر دو. سمجھ گئے؟ پنچر تو ہوتا رہتا ہے، لیکن پنچر کو پنچر ہی مت رکھنا، ویسے ہی ہم چلائیں گے تو ٹیوب جو پرانا ہے وہ بھی سکھڑے ہو جائے گا، اور ٹائر ہے وہ بھی بھکا ہو کر کے ختم ہو جائے گا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں ادھر لٹک گئے، کدھر جائیں. ایسی بائک مصیبت بن جاتی ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہو، انجن بھی ٹھیک ہو، نہیں تو کھینچ کھانچ کے لے جاؤ گے. گرمی میں ایسا پسینہ، چوٹی کا پسینہ ایڑی آنے لگے گا، تو ایسے بائک سے کیا فائدہ؟ انجن سلامت رکھ اور عمل کو بھی سلامت رکھ. انشاءاللہ ایک پیٹ مارے گا تو اجمیر اجمیر سے بغداد بغداد سے کربلا کربلا. اور کبھی کبھی گاڑی چلتی چلتی مس فائر کرتی، مس فائر سمجھے؟ چل رہی ہے لیکن جھٹکا لے کے، جھٹکا لے کے پھول پیچھے سے ایک دم کرتے آواز مس فائر کرتی. تو فوراً سمجھ جانا کہ اوپر گڑبڑی نہیں ہے، اندر یہ اوریجنل آواز کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ پہلے اس کو کھڑی کر، آگے مت بڑھ، کیا ہو گیا تیرے کو؟ پلک پانا نکالو، ہیڈ میں ایک پلک ہوتا ہے، اس کو نکال کے دیکھو، اس میں کبھی کبھی کاربن آ جاتا ہے، پلک کے اوپر کاربن آ جاتا ہے. کاربن آ گیا تو سائڈ پیپر سے لے کر کچھ نہیں، تو ارے ایک کھردورا پتھر لے کر کے اس کو رکھو، کاربن کو بالکل صاف کر لو. پھر اس میں ایک گیپ ہوتا، پوائنٹ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ وہ پلک میں دیکھو پوائنٹ کیسے ہوتا ہے، اگر وہ کبھی چپک گیا ہے تب بھی مس فائر ہوتا ہے، اور کبھی وہ پوائنٹ اٹھ گیا ہے با دیا ہے تب بھی مس فائر ہوتی ہے. کاربن بھی ختم، اور پھر اس کو ذرا ٹھوکو، اوپر کیوں آ رہا ہے؟ کام کیوں پھیلا رہا ہے؟ تھوڑی سی ٹھوکائی کر دو نا تو سیدھے لے بن جاتے، اور ویسے چھوڑو گے تو وہ پلک کام کا نہیں ہے. پہلے اگر چپک گیا ہے تو اس کا منہ تھوڑا سا کھول دو، اور اوپر چلا گیا اس کا ہونٹ تو بند کر دو. اب یہ گیپ جب بالکل لیول میں آ جائے گا، اب کیک مارو گے تو وہاں سے کرنٹ اسپارک ہوتا ہے، وہاں سے چنگاری نکلتی ہے، اور چنگاری نکل کر کے جو پٹرول ہوتا ہے اس کو جلاتا ہے، اور پٹرول جب جلتا ہے تو اس کا اثر پسٹن کے پاس جاتا ہے, پھر وہ پسٹن کو دھکا دیتا ہے, پسٹن ادھر 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 جب چلنے لگتا ہے تو آپ کا پہیا چلنے لگتا ہے. میں میکانک نہیں ہوں, تو گیپ اور کاربن خیال رکھو اور پھر اس پلک کو آپ ٹائٹ کر دو, ٹھیک مارو, انشاءاللہ چلے جائیں. تو ذرا بھی اگر آپ کی فور ویلر تھری ویلر ٹو ویلر مس فائر کرے تو آگے مت بڑھو, پہلے درست کر لو. اگر تم کو نہیں آتا تو بہت سے میکانک ملتے ہیں. یہ سب عمار احمد رضا کے ورک شاپ کے میکانک ہیں,
سبحان اللہ,
ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سچا میکانک وہ ہے صرف سیلف مارتا ہے اور آواز سن کر سمجھ جاتا ہے کہ مسٹیک کہاں, فالٹ کہاں ہے. اسے پورا بونٹ کھولنے کی ضرورت نہیں. مولانا زبیر صاحب کو بونٹ کھول کر وہابیت کا انجن دیکھنے کی ضرورت نہیں. ذرا کی اس کی بولی مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہوئی, انہوں نے سیلف مارا اور بولے شرک. ہاں سمجھ گئے کیوں شرک بول رہا. یہ سب اشارے بھی ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن سب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اور جب میکانک کے پاس جاؤ گے تو وہ فوراً ایک سیلف مارے گا, کیک مارے گا, آواز سنے گا, اپنے ہیلپر سے کہے گا 12 کا پانا لگ, یہاں 24 کا پانا نہیں لگ, 12 کا پانا لگ, 12 کا پانا لا کر کے. نہیں تو بولے 12 کا نہیں ہے, 11 کا لگے گا. تو 11 کا لگایا, 6 کا لگایا, 25 کا لگایا, 12 اور 24 کا نہیں لگا. پانی لا کر فوراً اس کا نٹ بول کھولتا ہے اور یہاں سے سالڈر ٹوٹ گیا, یہاں سے اس کا یہ ہو گیا. اور کبھی کبھی شیلف مارتا ہے تو فوراً بولتا کاربیٹ میں کچرا, کاربیٹ میں کچرا آ جاتا ہے تو پٹرول سپلائی نہیں ہوتا. بہرحال میں پورا اگر انجن کھول کر رکھوں تو آپ بولیں گے چلو اب فجر کا وقت ہو گیا. اب اتنے سے آپ سمجھ جائیں گے اندر اگر خرابی ہے اور تم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ خرابی, تو چلے جاؤ بریلی کا ورک شاپ, اس کے برانچز ہر جگہ کھولے گئے ہیں اور وہاں ہر نمبر کا پانا ہے سوائے 24. دس کا پانا محرم, ایک کا پانا, گیارہ کا پانا, بارہ کا پانا, شریف ہے, اور 25 کا پانا بریلی شریف. اور بھی میں بولوں تو سب ایک ایک تاریخ بتا سکتا ہوں. میرے دوستو اب یہ حضرات کیا کریں گے, سب ٹھیک ٹھاک کر کے میکانک تمہارے انجن کو پرفیکٹ کر لے گا, لیکن ٹنکی خالی. ٹنکی میں کیا ہے, ٹنکی میں کیا ہوتا ہے, پٹرول ہوتا ہے. تو میکانک بولے گا پٹرول بھرو, اور اگر پٹرول نہیں بھرا اندر بھی ٹھیک باہر بھی ٹھیک, مار سیل کبھی بھی آگے سیل مارو گے تو گوں گا بھی نہیں کرے گی, چلتا تو ڈر کے نہ کرے پٹرول بھر. اور یہ پٹرول کیا ہے, یہی پٹرول محبت رسول ہے. عقیدہ بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہو پھر بھی تمہیں اب ایندھن کی ضرورت ہے, اور وہ ملاوٹ والا نہیں. بہت کچرا ہوتا ہے جی, وہاں چلے جاؤ گے نا دلی میں ایک بہت بڑا پٹرول پمپ بنا, سب ملاوٹ والا, شرک کی ملاوٹ, بدعت کی ملاوٹ اور مکر کی ملاوٹ, سب ملاوٹ, ہر کچرا. اگر جس نے بھرا اچھا اگر عقیدہ ہے تو کاربیٹ پہ پہلے کچرا آ جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا نہیں. میرے دوست یاد رکھنا,
تم اپنے عمل کو بھی سنوارو اور اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو. یہ دو کام اگر تم نے کر لیا تو اگر عمل میں تھوڑی بہت چپی لگ گئی ہے اور گناہوں کے کانٹے سے ٹیوب تمہارا اگر پنچر ہو بھی گیا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے بڑی آسانی ہے. ہر جگہ کیرلا والے بہار والے پمپ لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے منزل پر پہنچنے کے لیے عمل کو بھی درست رکھو اور سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو درست رکھو.
اگر یہ دو کام آپ نے کر لیا تو مسلک اعلی حضرت کا صحیح نعرہ آپ نے لگایا, اور خالی نعرہ لگا کر کے آپ کونے منزل پر پہنچ جائیں امپوسیبل. اس لیے دوستو قرآن کا یہ اعلان سنو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بھئی جب ہم ایمان لا چکے پھر اب دوبارہ کیسے ایمان لائیں؟
یہی ہے کہ ایمان لا لیا ہے تو بھی ایمان کی حفاظت کرو. کار لے لیا ہے تو کار کو تالاب میں مت ڈھکیلو,
روزانہ اس کو پوچھو دھو, اور سروسنگ کا جب وقت آئے تو سروسنگ اسٹیشن پر بھیج دو, وہاں پر ایئر پریشر سے پھر مارے گا سب اندر کی مٹی کچرا سب نکل جائے. روزانہ سروسنگ اسٹیشن پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولے کہ ہمارا سروسنگ اسٹیشن کیا ہے اجمیر, آدمی ایک بار تو سروس کرا دو.
سبحان اللہ,
بریلی شریف جاؤ سروس کرا دو, جہاں آپ کو نزدیک پڑے. یہ سب ہمارا بہت اسٹیشن ہے اور ایسا پریشر دیتے ہیں کہ ذرا بھی مڈ گارڈ میں کوئی کیچڑ کاچڑ ہوگا تھا بھر جائے گا. اس لیے سروسنگ بھی کراتے رہنا اور روزانہ اپنی گاڑی کو دھوتے اور صاف کرتے رہنا. آپ کہیں گے دھوئیں گے کیسے اپنے, روزانہ مسجد میں جا دھل جائے گا. یہ سروسنگ اسٹیشن اور ہے, اور روزانہ کپڑا لے کر کے جب بیٹھتا ہے آدمی اپنی کار پر تو کوئی بڑا گندا ہی ہوتا ہے کہ چڑیا اس پر پیخانہ کر دیتی چلتا ہے, گرد و غبار ہے تو چلتا ہے. لیکن صاف ستھرا آدمی جب میں دیکھتا ہے جہاں بھی گھر فوراً ایسے کر کے اور پھر سیٹ پر بیٹھتا ہے, بیٹھتا ہے طبیعت میں نظافت اور صفائی ہے تو وہ ذرا بھی گرد محسوس کرتا ہے تو صاف کرتا ہے. یہ گرد و غبار کیا ہے؟ یہ گناہوں کی دھکڑ چلتی ہے تو ہمارے ایمانی رشتے پر گرد آ جاتی ہے. اس کو فوراً توبہ کا کپڑا لے کر صاف کر دو تاکہ تمہاری گاڑی ہمیشہ چمکتی رہے اور ہر سوار تم کو دیکھے کہ کیا شاندار گاڑی لگتا ہے, کتنی صاف ستھری رکھتا ہے, آواز بھی اسموتھ ہے اور باہر کا ماحول بھی چمکدار ہے, ٹائر بھی اچھا ہے. ارے جب چاہو گے مارکیٹ میں تمہارے گاڑی کی قیمت لگ جائے گی, اور اگر انتہائی نکمی ڈگر بھگر والی ہے تو کوئی دلال تمہاری گاڑی بچوائے گا نہیں. بازار قیامت میں اسی گاڑی کی قیمت لگے گی جو اندر باہر سے ہر جگہ چمکدار ہو. اور اگر کہیں تھوڑا بہت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت ان شاء اللہ سکھوا دے گی. ہم یہاں رکیں گے سب وہاں رکیں گے, ہر جگہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. یہ انہی کا جلوہ ہے ہر جگہ. مصطفیٰ تو اتنا دیتے ہیں کہ یہاں بھی دے رہے ہیں وہاں بھی دیں گے. اسی لیے میرے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے کون دیتا کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
اب اچھے اچھے آواز کے لوگوں نے ناد پڑی, بڈا نے پھٹے بانگ جیسے میں بھی پڑھ لوں.
جب ہمارے کلیجے میں دم تھا تو ہم بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتے تھے. اب وہ طاقت نہیں ہے لیکن پڑھوں گا, ان کا مقابلہ تو کروں گا.
سبحان اللہ,
آپ مجھے پیسہ دیں نہ دیں, لیکن اپنے وہیکل کو صاف ستھرا رکھو. زندگی کا موڑ یہاں سے چلتا ہے. میرے دوست کو نصیحت کے لیے بیٹھا ہوں, نہ مجھے واز آئے نہ تقریر آئے, بس آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ سب یہاں سے وہاں تک کامیابی ہی کامیابی ہے. تو عمل کو بھی درست رکھو اور عقیدے کو بھی درست رکھو, یہی مسلک اعلی حضرت ہے. اور ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی یہی کہیں گے, تم بھی درست رہو اور شوہروں کو بھی اچھا مشورہ دو. ایک روایت یاد آ گئی تفسیر روح البیان, مما رزقناہم ينفقون, یہ سورہ بقرہ کی آیت ابتدائی آیت ہے. اس کی تفسیر میں حضرت اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں, حضرت امام ابو عبداللہ الحارث الرازی کے حوالے سے. امام ابو عبداللہ الحارث الرازی فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک نبی تھے جن کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آئے. وحی کیا تھی؟ کہ اے نبی, آپ کی امت میں ایک شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی آدھی زندگی جو باقی بچی ہے, مطلب 30 سال بچی ہے, تو 15 سال مالداری میں گزرے اور 15 سال محتاجی میں گزرے. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. اپنے اس امتی کو بلا لیجئے کہ پہلے مالدار بننا چاہتا ہے یا پہلے فقیر بننا چاہتا ہے, یہ اس کی مرضی پر ہے. اگر پہلے مالدار بننا چاہتا ہے تو اللہ پہلے مالدار کر دے گا 15 سال اور بعد میں فقیری کی زندگی اس کو گزارنی پڑے گی, اور پہلے فقیر رہنا چاہتا ہے تو فقیر بنا دیا جائے گا, بعد میں مالدار بنا دیا جائے گا. بلا کر کے پوچھ لیجیے, اللہ نے فیصلہ کر دیا. نبی نے اس آدمی کو بلایا اور اس کو مبارکباد دی کہ تمہارے لیے اللہ کا یہ پیغام آیا. اب تمہاری چوائس اور ثواب دین پر ہے کہ تم پہلے مالدار بننا چاہتے ہو کہ پہلے غریب رہنا چاہتے ہو. تو سوچ کر کہتا ہے, حضور میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. کچھ لوگ حضرت سے مرید تو ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ زن مرید ہوتے ہیں, بغیر بیوی کے مشورے کے کوئی کام ہی نہیں کرنا. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ عورت سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی تو آپ کی زندگی کا آدھا حصہ ہے. آپ اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس کی بھی دلداری ہو جائے گی. آج تو معلوم نہیں عورتوں کو چند دن لاج پیار کرتے ہیں, بعد میں اس کو چڑیل اور شیطان سے کم نہیں سمجھتے. بوڑھیا ساس بھی وہی سلوک کرتی ہے, دیورانی بھی وہی سلوک کرتی ہے, ننند بھی وہی سلوک کرتی ہے, اور سونے پر سہاگا شوہر بھی وہی سلوک کرتا ہے. حالانکہ قرآن فرماتا ہے واشروہم بالمعروف, اے لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا بہتر برتاؤ اور سلوک کرو, یہ فرض ہے ہمارے اوپر. جیسے نماز چھوڑ کر گناہگار ہوتے ہو, عورتوں پر ظلم کر کے دوہرا گناہ ہوتا ہے. ایک تو اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہو اور دوسرے حقوق العباد میں بھی گرفتار ہوتے ہو, بہت بڑا جرم ہے. اس سے گھر کا سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ مار کتول جو ہوتی ہے یہ گھر کو تباہ اور سماج کو برباد کر دیتی ہے. تو عورتوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے. اس نے کہا, حضور میں بیوی سے مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دوں گا. نبی نے کہا, جا اپنی بیوی سے مشورہ کر لینا. گیا, ارے اللہ کی بندی, تو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہمارے لیے پیغام آیا ہے کہ تمہاری زندگی کا آدھا حصہ محتاجی میں اور آدھا حصہ مالداری میں گزرے گا. نبی نے کہا ہے پہلے کیا بننا چاہتے ہو. تو میری سمجھ میں بات تو نہیں آ رہی ہے, میں تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں, بول کیا ہونا چاہیے. بولے عورت کیا مشورہ دے گی؟ بول سچی سے. عورت کا سب سے پہلا مشورہ نہیں ہوتا ہے, شوہر کو کمائی رہے نہ رہے لیکن اس کو پنجابی سوٹ 4000 والا چاہیے, اور نہیں تو جا کر کے بیٹھ جاتی ہے اپنی اماں کے. بولے میں نہیں جاؤں گا, بہت لکڑ آ. اس نے کہا مجھ سے مشورہ لیتے ہو تو ہم مالدار ہونے چاہیے. تو شوہر کہنے لگا تھے پہلے ہم غریب بن کر کے زندگی بسر کریں تو اچھا ہے. کیوں؟ تو کہا پہلے تکلیف ہو اور بعد میں آرام ہو تو اس آرام کا صحیح مزہ ملتا ہے. بڑے پتے کی بات کہی. اور پہلے ہم آرام سے زندگی گزاریں اور بعد میں پھکڑ بن جائیں تو بڑی تکلیف ہوگی. وہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بڑا کٹھن ہوگا. اس میں اگر کچھ بھی ہو آج میری بات ماننی پڑے گی. بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھی. عورت کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتی, جب وہ طے کر لیتی ہے مجھے ایسے ہی کرنا. وہ بھی نیک تھی, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مالدار بنیں گے. آج اب تو نہیں مانتی ہے تو میں جاتا ہوں. نبی سے کہا کہ ہمارا مشورہ فائنل یہ ہوا ہے کہ ہم پہلے مالدار بننا چاہتے ہیں اور پھر 15 سال ہم فقیر بن کے زندگی گزاریں گے. فوراً نبی کا ہاتھ اٹھ گیا. جو دن دن میں تو گاؤں کا رئیس آدم بن گیا. مال ہی مال, یہ اس کو کمانے کی ضرورت نہیں, سیمنٹ فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں, رولنگ مل لگانے کی ضرورت نہیں, نقلی نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں. مرضی مولا حد ہما مولا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مالدار بنانا چاہتا ہے تو پلک بھٹکنے میں دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے حکم میں دیر ہو سکتی. قرآن فرماتا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو صرف یہ کہتا ہو جا تو فوراً ہو جا. بس کن فیکون کا جلوہ تھا, مالدار ہو گیا. اب جب مال اتنا ہو گیا تو مکان بھی بن رہا ہے, کپڑے بھی اچھے آ رہے ہیں, کھانا بھی اچھا بن رہا ہے. تو بیوی نے ایک دن ایک ہفتے کے اندر اندر کہا میاں صاحب ایک مشورہ اور مانگو. کہا کیا؟ انہیں مشورہ دیا, ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا. بولا میرا اب مشورہ یہ ہے کہ جس طرح ہم چین سے کھا پی رہے ہیں, ہمارے بچے ہیں, مکان بن رہا ہے, اب تو ہم یہ مشورہ آپ کو دیتے ہیں کہ شہر میں جتنے غریب لوگ ہیں جیسا ہم کھائیں ویسے ہی کھلاؤ, جیسا ہمارا پریوار کپڑا پہنتا ہے ویسے ان کے بچوں کو پہناؤ, جیسا ہمارا محل بنتا ہے سب کے محل بنتا ہے. بڑے بڑے مالدار منہ دیکھنے لگے, جھوپڑ پٹی والے محل میں رہنے لگے. چند مہینوں میں تو شہر کا حال بدل گیا اور بچے شام سے کھا رہے ہیں روزانہ چکن ٹکا, تندوری, انڈا بریانی, چکن بریانی. جیسا یہ کھائے ویسا ہی ہر غریب کا بچہ کھاتا ہے. اب وہ غریب نہیں رہے, جیسا یہ مالدار کا شہر کا ہر جھوپڑ پٹی واسی ویسے ہی مالدار ہے. بولو اس شہر میں کیا برکت ہوگا. جس شہر میں کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی بچہ آہ نہ کرے, کوئی بیوہ سسکتی ہوئی رات نہ گزارے, ہر ایک کے لیے محبتوں کا چراغ جل رہا, ہر ایک کے گھر میں صحابت کی برکت نظر آ رہی, ایک انسان پورے گاؤں کو اس نے آراس کا گھر کیا. اس طرح 15 سال کی اس کی زندگی گزری. کتنا دعائیں لوگوں نے دی ہوں گی، دی ہوں گی ہر دن اس کے لیے دعا ہی دعا، دعا ہی دعا. اللہ پندرہ سال جب گزر گئے تو نبی نے اس کو بلایا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اگر وہ بے چینی کی زندگی گزارنی پڑے. نبی نے بلایا اور کہا کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ میرے اس بندے سے آپ فرما دیجئے کہ تو نے اللہ کی نعمتوں کا سچا شکر ادا کیا، تو نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح یوز اور استعمال کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو نے جو اپنی عظیمتوں کا اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہے، پروردگار عالم کی رحمت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پندرہ سال جو تیری مخلصی کی زندگی تھی اس کو بھی پالداری کی زندگی دے. اس نے دیکھا ہے آپ نے بارگاہ خداوندی میں صحیح عمل پیش کرنے والا کبھی کنگال اور مخلص نہیں ہے، اور اگر کبھی ہو بھی گیا تو پروردگار عالم صبر کی ایسی ڈھال دیتا ہے کہ فاقے میں بریانی سے زیادہ اسے لذت ملتی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبتوں میں صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ میں ہو تو اس کو ڈر کائے گا جی، جلوائے ربانی اس کی نگاہوں میں اتر جاتا ہے، محبت خداوندی کا سرور اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جب حسن حقیقی اس کی نگاہوں میں سما جائے تو اسے کسی تکلیف کی کا احساس تک نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو مصطفیٰ کا جلوہ جن نگاہوں میں سمایا تھا اس کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں یوسف کے پتی مصر میں انگوشت زنا. زنا سمجھتے ہیں معاذ اللہ، گال جے کے نیچے زیر مت پہنا، دیکھا ویسے پڑے معنی بدل جاتا. زن کہتے ہیں عورت کو اور زمان کہتے ہیں عورتیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی اور یہ مہارانی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، سارے گاؤں میں شہر میں چوچوں چوچوں ہونے لگا. وہ غلام پر بادشاہ کی بیوی عاشق ہو گئی ہے اور تاکہ میں خوشی خوشی کرتی ہوں. بات اتنی ہوتی ہے اور اتنا بڑا دیتا. ایک مسیتن تھی، اس کی اما مسیتن کی اما، تو مسیتن کے ابا کو ایک دن الٹی ہوئی تو اس میں کوئی چیز کالی کالی نکلی تو اس نے پڑوسن سے کہا ارے بوبو سنیو، مسیتن کے ابا کی وہ الٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کالی کالی چیز گری. تو اس نے اس پڑوسی نے اپنے دوسرے پڑوسی سے جا کے کہا، غضب ہو گیا، مسیتن کے ابا کی الٹی ہوئی اس میں کالے کوے کا پر گیا. پھر اس نے تیسرے پڑوسی سے کہا، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ بولے اس کے بعد مسیتن کے ابا کو الٹی ہوئی ہے، وہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کوے کا کالا بچہ گرا، ہوتے ہوتے پلا، لیکن اب اتنا ہی تھا کہ کوئی ہاتھی نہیں بولے لیکن پلا تو سمجھ میں. اتنی بات ہو رہی ہے اور اس نے بڑھا چڑھا کر کے مرچ مسالہ وہ بھی خاندیش کی مرچی برداشت نہ ہو، ہری ہو چاہے لا. عورت کا اور کسی کے عشق کی داستان کتنی بڑھا چڑھا کر کے کہا ہوگا. جب زلیخا کو پتا چلا تو وہ تو بادشاہ کی بیوی، پورے محل کو سجایا، پورے گاؤں کی عورتوں کے لیے مسلک بچھائی، قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے، اور سب کو بٹھا کر کے سامنے پھل رکھ دیا، خوب تیز استورے جیسی چھری ان کے ہاتھ میں دی اور کہا جب میں کہوں تب کاٹ کے کھانا، پہلے سے مت ایک پل کاٹنا شروع کر. حضرت یوسف کو ایسے پردے میں چھپا دیا، جب سب پورے ریڈی ہو گئے آل ریڈی, حضرت یوسف نے کہا یوسف نگاہیں نیچی کر کے اس طرف سے اس طرف گزر جائے, ادھر بھی عورت ادھر بھی عورت ہے, سب کے سامنے پلیٹ ایپل ہاتھ میں چھری ہاتھ میں, حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے ہیں اور سب نے دیکھا تو کہتی ہے خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. جب حسن یوسف میں محو ہو گئی زلیخا نے کہا کاٹو پھل کھاؤ, انگلی تراش رہی ہے پتا نہیں ہے حسن یوسف جب نگاہوں میں سمایا ہے تو اپنی انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں. وقت انا ایدی ہن قرآن فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور احساس نہیں ہوا, اس نے یوسف دیکھا تو انگلیاں اور ہاتھ کاٹ ڈالی اور مصطفیٰ کا حسن دیکھنے والے حالات فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت دسا, وہاں حسن یوسف پہ کٹی تھی اور عورتوں کی انگلی کٹی, عورتیں بہت جلد باز اتاولی ہوتی ہیں اور وہ کسی کا حسن دیکھ لیتی ہیں تو باولی ہو جاتی, وہاں عورتیں بے ہمت باولی لوگوں کا یہ عالم ہے کہ حسن یوسف سامنے ہے تو انگلیاں کٹاتی ہیں, اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم کیا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت دنا اور سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کے جوان اور بہادر کو جن کا سر بڑے بڑے جبابرہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ ایسے بہادرانے عرب نے صرف نام مصطفیٰ پر گردن کر, وہاں تو حسن مصطفیٰ پہ وہ انگلی کٹ رہی ہے اور یہاں نام حسن یوسف پہ انگلی کٹ رہی ہے, یہاں نام مصطفیٰ پر گردن کر. امام احمد رضا فرماتے ہیں کروں نام پہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, ہر نبس ایک جہاں تو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نبس ایک جہاں تو جہاں فدا, ارے جو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دونوں جہان اگر قربان آپ کے ناخن خوف احمد رضا کر دے پھر دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ کام ہی نہیں کیا. یہ عشق تھا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں نہیں. یہ عشق تھا جناب اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو نام مصطفیٰ پر اس طرح سے جان اور مال سب کچھ قربان ہوتا ہے, جب حسن نگاہوں میں آتا ہے تو بڑی بڑی مصیبتوں کو سہ لینا آسان ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کا ساتھ ہو کسی کی مصیبت بڑی سے بڑی ہو اس میں مسکرانے کی عادت اسے پڑ جاتی ہے. کربلا کا خونی داستان ہمیں یہی درس تصوف عطا کرتا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے مسلمانوں مسلمانوں ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے چند باتوں سے. وہ چند باتیں کیا ہیں؟ من الخوف، دشمن کا خوف تمہارے سروں پر مسلط ہو، والجوع، بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہو. یہ ہے ایمان کی آزمائش. دین واش کر لینا، کام سے بھولیا نکال کر کے سننا. اے جوانوں، یوں لفظ محبت عام تو ہے، منشائے محبت ہر ہر فل حوس میں حسن پرستی شعار شعار ہے. یہ ایسا نہیں ہے، ایمان لائے ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر محمدی کلاس میں تم نے ایڈمیشن لیا تو اپنے ذہن کو صاف کر لو. اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھولوں کی شیک پر تم کو سونا پڑے گا. اسلام لانے کا یہ مطلب نہیں ہے روزانہ صبح شام رس گلہ اور مٹھائی کھانے کو ملے گی. جی نہیں، ذہن کو قرآن واش کر رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف دے کر کے، کبھی بھوک اور پیاس کی شدتوں سے گزار کر. ونقصد من الاموال، اور تمہارے مالوں کو کبھی برباد کر کے ہم تم کو آزمائیں گے. والانفس، اور کبھی تمہاری جانوں کو تباہ کر کے آزمائیں گے. والثمرات، تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے تم کو آزمائیں گے. ان آزمائشات سے اگر تم پوری استقامت کے ساتھ گزر گئے تو وبشر الصابرین، اے حبیب ان کی کامیابی کا رزلٹ اپنی زبان سے بیان کر دیجئے کہ ایسے صابروں کے ساتھ پروردگار عالم جنت اس کے لیے ہے. یہ ساری امتحان کی گھڑیاں ہر مسلمان پر آنا ضروری نہیں ہے. کسی پر خوف آیا کبھی، اور کسی پر بھوک کی شدت آئی، اور کسی کو جان و مال کا خطرہ ہوا، کسی کی کھیتیاں تباہ ہوئیں، الگ الگ کیا ساری بھائی ڈفکلٹ. ہاں، بڑے صبر کے ساتھ کام، بہت اچھا. میں تو دوسرا مجمع ہوتا تو ہٹ گوں. چوہیا سے لوگ ڈرتے، ایک چوہیا آ جائے نا سب پیجامہ اٹھا اٹھا کر کے بھاگے. ارے چوہیے سے ڈر رہے ہو؟ بڑے بڑے بھوس آج کل پھر رہے ہیں، ان کو مارنا ہے. جب چوہیے سے ڈرو گے تو بھوسوں کو کیا کرو گے؟ ایک بھوسا بھی نہیں لگا سکو، بے ہوش ہو جاؤ گے دیکھ کر. ماشاء اللہ، نصیرہ باد کو اللہ نصرت اور فتح عطا
فرمائے،
بڑا پیارا نام. تو میں عرض کر رہا تھا، ہاں، ہر ایک سے امتحان الگ الگ لیا جائے گا. دیکھو بڑھاپے کا اثر آ گیا، دعا کرو کہ اللہ کیچنگ پاور اسٹرانگ کر دے، محبوری سلامت رکھے.
آمین.
تو ہر ایک سے الگ الگ امتحان لیا جائے گا. اب یہاں پر ذرا اپنے ذہن کو روکو اور کربلا کی طرف اپنا ذہن موڑو. امام حسین سے الگ الگ امتحان نہیں لیا گیا، چند گھنٹوں میں یہ پانچوں امتحان جناب حسین سے لیا گیا. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسا صابر، ایسا متحمل، ایسا دیالا، ایسا ہونہار، ایسا بہادر علی کے کٹھار کا ایسا شیر آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا. ایک امتحان دینے سے بڑے بڑے حوصلوں حوصلہ مندوں کے پتے پانی ہوتے ہیں، لیکن وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھے پر بیٹھے، وہ حسین جو نانا کے سجدے کی حالت میں پشت رسول کو اپنا تخت بنا کر رونق افروز ہوئے، وہ حسین جب نانا قیام کی حالت میں ہے تو امام حسین دونوں پاؤں کے بیچ سے نکلنا چاہتے ہیں. نانا نے دیکھا کہ پاؤں قریب قریب ہے، حسین نکل نہیں رہا ہے، تو پاؤں تھا پھیلا دیا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نماز میں قیام میں پاؤں قریب قریب رکھنا چاہیے. آج کل غیر مقلد کیسے رکھتے ہیں؟ ادھر والا ادھر لے آتا ہے، ادھر والا ادھر لے آتا ہے. ابھی یہ لتی لتا کرنے آ رہا ہے مسجد میں، شرافت کے ساتھ میں کھڑا پہلوانی کرنے آ رہا ہے. نبی کی سنت یہ ہے کہ پیر کو قریب قریب رکھتے ہیں.
حضرت امام حسین آگے جانا چاہتے ہیں لیکن پیر قریب قریب تھے, اس لیے سر مبارک دونوں پاؤں کے بیچ میں رک گیا. تو سرکار نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنے دونوں پاؤں پھیلائے, دونوں پاؤں پھیلائے, امام حسین ادھر نکلے پھر ادھر آئے پھر ادھر نکلے پھر ادھر آئے. تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ بچپن میں مصطفیٰ اپنے پائے مبارک کو پھیلا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ جنت کا دروازہ ہے, یہ جنتی دروازہ ہے اور یہ میرا بچہ جنتی ہے, اور جنتی کو جنتی دروازے میں آنے جانے کا پرمیشن مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اے لوگوں جنت کے دروازے میں اگر جانا ہے تو اسی جنتی شہزادے کا محبت کا دامن تھام لو, جب یہ جنت میں جائے گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا. وہ شہزادہ ہے جس نے چند گھنٹوں میں پورے پانچوں امتحان کو دے کر دنیا کو درس دیا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے جب نکلو اور یزیدی نظریات پر مذہب والوں کو دیکھو کبھی کمپرمائز نہ کرنا, اور جب ایمان تمہارا سلامت ہو جائے تو آخر میں سجدہ کر کے حسین نے بتایا, ایمان کی سلامتی کے بعد سجدہ حسین نے جو کیا ہے دیکھو, ایسا سجدہ کیا ہے کہ آج تک سر نہیں اترے. یہ کربلا کے مسلح پر امام حسین کا سجدہ تھا. تو ایمان کی بھی حفاظت کربلا میں کی گئی اور عمل کی بھی حفاظت کا ڈھنگ بتایا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ صبر و تحمل اور رضا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ امت کو عطا فرمایا. اور کسی سے جماعت میں زندگی آتی ہے, مذہب اسکان بنتا ہے, دین اسلام میں کی روح اسکان ہوتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضور مفتی اعظم ہیں, مجھے یاد نہیں تھا, تو میرے پیر و مرشدی ہیں, پوری زندگی میں نے دیکھی. ہمارے حضرت شریعت کو کس طرح سکھاتے تھے ایک واقعہ سنی. میرے پڑھنے کا زمانہ تھا, سن 1958 میں فارغ ہوا, اور یہ واقعہ سن 56 کا ہے. میں بریلی شریف میں تھا سن 56 میں. ایک دن حضرت کے پاس میں تھا, اور حضرت کی عادت تھی کہ گھر سے آتے اور مسجد میں آ کر وضو کرتے. حالانکہ چاہیے تھا گھر سے وضو کر کے آنے میں فضیلت ہے, میں جو بتانا چاہتا ہوں گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے تھا, لیکن حضرت ہمیشہ مسجد میں آ کر وضو کرتے تھے. ایک دن میں نے یہی سوچا کہ حضرت مسجد میں کیوں آ کر کے وضو کرتے ہیں, تقویٰ کے تاجدار شاہکار سب کچھ ہے, گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے. حضرت عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھک میں آ کے بیٹھے, میں بھی آ کے بیٹھا, تو حضرت میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں, میں نے کچھ کہا نہیں, حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آج کل مسلمان فقہ کی دینی کتابیں نہیں پڑھتا, دیکھ کر سیکھتا, دیکھ کر سیکھتا. جچا تلا جملہ, کتابیں نہیں پڑھتا ہے, مسائل جب دیکھتا ہے تو سیکھ لیتا ہے. میں نے کہا کیا کشف ہے. حضرت نے مجھے سمجھایا کہ میں مسجد میں اس لیے وضو کرتا ہوں کہ مسجد میں رہنے والے مجھے غور سے دیکھتے ہیں, اور میرے کنڈی کرنے, ہاتھ دھونے, ناک میں پانی ڈالنے, چہرہ دھونے اور پورے وضو کے طریقے کو دیکھتے ہیں. وہ پڑھتے کم ہیں, میری کتابیں زندگی دیکھتے زیادہ ہیں. تو وہ پڑھیں گے کب, سیکھیں گے کب, یہاں ہر وقت دیکھتے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے ریویژن بھی ہوتا ہے اور سیکھ بھی ہوتا ہے.
درسگاہ میں سیکھنے والا بھول جاتا ہے. اور حقیقت یہ دیکھا میں نے کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں بے پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے, وہ بھی مسائل صرف اعلیٰ حضرت کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھ لیتے تھے, وہاں سن سن کر کے سیکھ لیتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک بھشتی پانی بھرتا تھا. بھشتی کو کیا کہتے ہیں کھلاتے ہیں؟ بھشتی سمجھے بکری کی کھال کی مشک ہوتی ہے, اور وہ اس میں ایک لٹکن ہوتا ہے. اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو اجمیر شریف میں آج بھی وہ قوم ملتی ہے, اور آپ سے 10-5 روپیہ لے کر کے مشک میں پانی بھر کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں جو حوض ہے اس میں پانی بھرتے ہیں. دیکھا ہے؟ اس کا نام ہے بھشتی. جب نل ول کچھ نہیں تھا تو اس زمانے میں ہر گھر میں بھشتی پانی بھرا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے ہاں, اور جو بڑے لوگ ہوتے وہی بھشتی رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت بہت بڑے زمیندار تھے, ان کے ہاں بھی بھشتی کام کرتا تھا. ایک مرتبہ بھشتی آیا نہیں, اس کا چھوٹا لڑکا آیا پانی بھرنے کے لیے. مسجد رضا میں وہ آیا, اور آنے کے بعد ایک مولانا صاحب تھے, بہت بڑے عالم اور مفتی تھے, رامپور سے تشریف لائے تھے. انہوں نے اس بچے سے کہا, بیٹا ایک لوٹا پانی دے میں وضو کروں گا. اس بچے نے مولانا کو دیکھا تو کہنے لگا, حضرت میں نابالغ ہوں, اور جو پانی بھر کر میں دوں گا اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا. وہ اس کے سر کے پیر تک دیکھنے لگے, کہنے لگے تم کہاں کام کرتے؟ بولے اعلیٰ حضرت کے یہاں کا بھشتی ہوں میں. تو بولے تمہارے بھرے ہوئے پانی سے اعلیٰ حضرت کا وضو کیسے ہوتا؟ فوراً اعتراض انہوں نے کیا, تم پانی بھر کر مجھے دو گے اور مسئلہ بتا رہے ہو کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت جو مقتدائے عالم ہیں, سارے فقیہوں کے فقیہ ہیں, افقہ الفقہا ہیں, ان کا وضو ہو جاتا اور میرا نہیں ہوگا. تو ہنس کر بچہ کہتا ہے کہ میرے والد آج بیمار ہیں, اصل ملازم میرے والد ہیں, اور میں ان کی اجازت سے آیا ہوں پانی بھرنے. غور سے سننا, میں ان کی اجازت سے پانی بھرنے آیا ہوں. جب میرے والد نے اجازت دے دی, اب میں اعلیٰ حضرت کے ہاں گھر پانی بھروں گا. کسی کی اجازت دی؟ اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ مولانا لوگوں کو پانی بھر کر کے وضو کے لیے دینا. میں نابالغ ہوں, میں اپنے بھرے ہوئے پانی کا مالک ہوں, میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا ولی اس کی اجازت نہ دے کہ نابالغ کو تصرف نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت تو میرے پانی سے وضو کریں گے, میرے والد کی اجازت سے کریں گے. حافظ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے, بیٹا تو نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا. جب اعلیٰ حضرت کے ہاں کے بھشتیوں کا یہ عالم ہے, تو وہاں کے رہنے والے جو بہشتی ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ بھشتی تو بھشتی, بھشتی کا بچہ ایسے باریک باریک مسئلے کو جانتا ہے, تو جو یہاں رہ کر بہشتی بن گیا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ صدر الشریعہ کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ مفتی اعظم کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ امام احمد رضا نے مفتی اعظم کو کیا بنایا معلوم ہے؟ ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں ایک تخت بچھایا, بہترین قالین لگوایا اور اس پر مسند لگائی. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت یہ آرائش کیا کر رہے ہیں, کیا کوئی جلسہ ہے, میلاد کی محفل ہے؟ جب سب ہو گیا اور لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا دیا گیا, علماء حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہاتھ پکڑ کر مسند پر بٹھایا اور فرمایا, مولوی امجد علی صاحب. کیا فرمایا؟ مولوی. آج کسی حافظ جی کو بھی مولوی کہہ دو, بھول جائے گا.
مولانا بھی لوگ اس پر تیار نہیں جب تک کہ علامہ نہ کہا جائے. اب تو علامہ کی بھی درگت ہو گئی جب تک کہ مفتی نہ کہا جائے. اب مفتی کے بعد مجتہد ہی رہ گیا. اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے غیر حقداروں کو محفوظ رکھے اور اس قسم کے الفاظ ہر ایک کے لیے کہنے والوں کو کی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حضرت نے صدر الشریعہ کو دکھایا اور فرمایا مولوی امجد علی صاحب کو میں پورے ہندوستان کا قاضی القضات مقرر کروں. پھر اپنے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند جو عمر میں کم تھے انہیں بٹھایا اور کہا مولوی امجد علی صاحب کا نائب مصطفیٰ رضا کو مقرر کرتا ہوں. اعلی حضرت جس کو نائب قاضی القضات بنائیں جب بہشتی کا وہ معاملہ ہے تو بہشتی کا معاملہ کون سمجھ سکتا ہے. اب حضور مفتی اعظم اور صدر الشریعہ کی عظمتوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. آنکھ والا تیری عظمت کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیری عظمت کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کور جانتے ہیں شٹر بند نہیں سمجھے ابھی. ارے سور سور کا جس کی آنکھ ہی چلی گئی ہے دل کی تیری عظمت کا کون آنکھ والا تیری عظمت کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. چپ 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 کرتا رہے گا کیا عظمت کا سورج اس کو نظر آئے گا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں گر نبین اکبر ہو شب پر چشم گر نبین اکبر ہو شب پر چشم چشمے آفتاب رات گناہ. اگر چمگادڑ دن میں سورج کو نہیں دیکھ پاتی تو اس میں سورج کی چمکدار کرنوں کا کیا قصور ہے. یہ تو آنکھ لے کر کے الٹا لٹکا رہتا ہے دن بھر. جب سورج چلا جاتا ہے تب نکلتا چو 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 کر کے ہم نکل آئے. سورج چلا گیا آنکھیں بند تھی. یاد رکھنا جب تک مفتی اعظم دنیا میں سورج کی طرح چمک رہے تھے تو کوئی نکلا نہیں. جب وہ چلے گئے چو 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 ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اس پر تھوکتا ہے نا سورج پر اسی کے تھوبڑے پر آتا ہے. منہ نہیں بولتا ہے کہ تھوکنے والے کا تھوبڑا اسی کے تھوبڑے پر تھوک گرتا ہے اور عظمت والوں کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. تھوک کتنا بھی اوپر اڑاؤ کر کے تھوکو کلا بھی کرو تب بھی کچھ نہیں ہوتا. سورج کو چمکنا ہے چمکتا رہے گا. ارے سورج ڈوبتا ہے جب بھی چاند کو اور ستاروں کو چمکاتا ہے. اسی طرح امام احمد رضا مفتی اعظم ڈوب گئے لیکن اہل سنت میں اظہری میاں کو چمکا رہے ہیں. چمکتے رہیں گے چمکتے رہیں گے
یا رسول اللہ.
بڑے شانتی پوروک کے ساتھ تم نے تقریر سنی نعرے نہیں لگائے. اب نعرہ ایسا لگایا تم نے کہ جو بر وقت نعرہ ہے یہی نعرہ ہم کو اچھا لگتا ہے.
سبحان اللہ
کہیں بھی نعرے لگاتے رہتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جہاں معاذ اللہ بولنا وہاں ماشاء اللہ بولنا. جہاں نعرہ نہیں لگانا ہوتا وہاں بھی لگانا ہے. یہ مخمل میں ڈاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا ہے. ارے مخمل میں مخمل ہی کا پیوند اچھا لگے گا. بہرحال نعرے سوچ سمجھ کر کے لگایا کرنا. اور اتنی اتنی نام سے تم نے سنا ہے سنا ہے کہ نہیں سنا. ایک آدمی کو میں نے آگ جھپکتے نہیں دیکھا. وہاں تک نظر جا رہی ہے بڈھا ہو گیا ہوں لیکن سب کو دیکھ رہا ہوں کس کی آنکھ کھلی ہے کس کی آنکھ نہیں کھلی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اپنے پاس پاس والوں کو نعرہ لگا کر کے جگاؤ. ارے جگانے کی ضرورت نہیں خود جاگ رہے ہیں. جگایا اسے جاتا ہے جو سوتا ہے. ہمارے یہ نصیر آباد جلگاؤں والے اور کہاں کہاں کے دوشاول والے برہان پور والے جتنے پور والے ہیں
یا گاؤں گاؤں والے ہیں. سب کی آنکھیں کھلی ہیں جس طرح تم نے سر کی آنکھ کھولی ہے, مولا کریم ان کے دل کی آنکھوں کو بھی کھول دے. اس طرح آج تم یہاں شانتی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سن رہے ہو. خدا کی قسم یہی اطمینان تمہاری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ بھر دے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے ایمان کی بھی حفاظت کرو, اپنے عمل کی بھی حفاظت کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو گئے.